من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. اور پکی بات یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کے پاس یعنی فرعون کی قوم کے پاس ڈرانے والے آئے، ڈرائی جانے والی باتیں نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچائی. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. کذبوا بآیاتنا کلہا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا. تمام نشانیوں سے مراد ہے عصا، ید بیضہ، قحط سالی کے سنین اور طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، یہ سب مختلف عذابات جو ان کے اوپر آئے تھے. تو تمام کی تمام بھیجی ہوئی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. فأخذناهم، تو ہم نے ان فرعونیوں کو عذاب میں پکڑ لیا. اخذ عزیز، ایسا پکڑنا جس میں بہت طاقت سے، مضبوطی سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. مقتدر، ہم پوری قدرت رکھنے والے تھے کہ ہم کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز تھکا نہیں سکتی. اب یہ آیاتنا کی ایک تفسیر سے یا مفسر نے کی 9 معجزات سے. البتہ ایک اور روایت آئی ہے، حضرت صفوان ابن عطال رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، چلو اس نبی کے پاس اپنے چلیں. تو دوسرا ساتھی کہنے لگا کہ ان کو نبی مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ سن لیں گے کہ تم نے بھی ان کو نبی کہا ہے تو ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی، کیونکہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. تو اگر ہماری زبان سے ان کے بارے میں نبی ہونے کا لفظ نکل گیا تو یہ تو خوش ہو جائیں گے کہ یہودیوں نے بھی ہم کو نبی مان لیا. اگر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عام طور پر یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر کے خطاب کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اس آیات بینات کی جو بات قرآن کے اندر آئی ہے تو ان آیات سے کیا مراد ہے، آپ ہم کو ذرا بتلائیے کون سے 9 احکام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ 9 احکام گنوانے شروع فرما دیے. نمبر 1، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک مت کرو. نمبر 2، چوری مت کرو. نمبر 3، زنا مت کرو. نمبر 4، جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ایسے شخص کو ناحق قتل مت کرو. نمبر 5، کسی بے قصور کو حاکم کے پاس قتل کرانے کے لیے مت لے جاؤ. نمبر 6، جادو نہ کرو. نمبر 7، سود نہ کھاؤ. نمبر 8، کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت مت لگاؤ. اور ایک بات یہ فرمائی کہ جہاد کے میدان سے پیچھے پھرا کر کے مت بھاگو. اور ایک حکم یہودیوں کے لیے خاص تھا، 9واں حکم، کہ سنیچر کے دن حد سے آگے مت بڑھو، یعنی ہفتے کے دن کی حرمت قائم رکھو، سنیچر کے دن کوئی دنیاوی کاروبار مت کرو. تو یہ بات سنتے ہی دونوں یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چوم لیے اور بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. حضور نے فرمایا کہ پھر میرا اتباع کرنے سے تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تو کہنے لگے یہ دونوں یہودی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اے میرے رب، میری ہی نسل میں سے ہمیشہ نبی ہوتے رہے، اور حضرت داؤد کی دعا کا قبول ہونا یقینی ہے، اور ہم کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یہودی ہم کو مار ڈالیں گے، اسی لیے ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری خاص بات وہی جو بیچ میں آئی کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں تھے، آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ تو یہ ہیں نو احکام مراد، تسع آیات سے یہ بھی بات کی رائے ہے۔ اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر؟ اے مکہ کے قریشیوں، کیا تمہارے کافر لوگ بہتر ہیں ان لوگوں سے، یعنی اے مکہ کے کافروں، ایک بات یہ بتلاؤ کہ پچھلے زمانے کی یہ پانچ قوموں کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہوا، تو ان پانچ قوموں کے مقابلے کے اندر تم بہتر ہو کہ تم لوگوں کو عذاب نہ دیا جائے، تمہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے؟ چنانچہ پچھلے زمانے کے لوگ طاقت میں تم سے زیادہ تھے، تم تو ان کے مقابلے میں طاقت میں بہت کم ہو، اس لیے لوگ مکان اور جائیداد کے اعتبار سے بھی تم سے بہت اچھے تھے، اور تم تو مکان اور جائیداد کے اعتبار سے بھی ان سے بہت کمزور ہو۔ تو کیا ایسا ہوگا کہ تمہارے کافر سابقہ قوموں کے کافروں سے قوت میں بڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آئے، حالانکہ ان کے اوپر تو عذاب آیا؟ یا یوں کہو کہ تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آوے؟ ہم لکم براءت فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں، کتابوں میں عذاب سے حفاظت کا پروانہ لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تم آسمانی صحیفہ لکھوا کے لائے ہو، جس طریقے کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہو کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، ایسا کوئی پروانہ تمہارے پاس موجود ہے؟ ام یقولون نحن جميع منتصر، کیا وہ قریش کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ، ہمارا جتھا، ہمارا مجمع وہی غالب آنے والا ہے؟ تو سنو کہ تم جو اپنی جماعت کے غالب ہونے کی بات کرتے ہو، تو سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو ان قریب جماعت ہرا دی جائے گی اور وہ پٹ پھرا کر کے بھاگیں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو مجھے پتہ نہیں کہ بھئی اس آیت میں کون سا مجمع ہرایا جائے گا، کون سی جماعت ہرائی جائے گی، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جس دن غزوہ بدر پیش آیا تو اس دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زرہ زیب تن فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے لیے جو چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا تھا، اس خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت پر ہم کو پتہ چلا کہ اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اور بدر ہی کی طرف آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جماعت کو، کافروں کے جتھوں کو ہرا دیں گے، اور وہ لوگ پیٹ پھرا کر کے بھاگیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ہرائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہے، یعنی قیامت بہت سخت اور بہت خطرناک چیز ہے، بدر سے بھی زیادہ خطرناک چیز۔ والساعۃ ادھا و امر، اور قیامت ہے، یعنی قیامت کا جو عذاب ہے وہ عذاب بڑا بھیانک اور خطرناک ہوگا، کہ اس کے اندر کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ بعض نے اجحا کا ترجمہ ایسا کیا کہ قیامت ایک ایسی مصیبت ہے جس کو دفع کرنا ممکن نہیں ہوگا، وامر، اور قیامت بہت کڑوی ہوگی، سخت ناگوار ہوگی، دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ کڑوی اور زیادہ خطرناک ہوگی. ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً مجرم لوگ ضلال میں یعنی غلطی کے اندر ہے. مجرمین لوگ ضلال، ضلال کا ایک معنی غلطی کے اندر. کیا معنی غلطی کا؟ دنیا میں حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے، حق اور ہدایت کے راستے سے کافر لوگ بھٹکے ہوئے. بعض نے ضلال کے لفظ کو آخرت کے ساتھ متعلق مانا ہے، تو اس صورت میں مانا یہ ہوگا جنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. اور بعض نے ضلال کا معنی یہ کیا کہ دنیا میں غفلت کے نشے کے اندر پاگل بنے ہوئے ہیں. وسعر، اور وہاں پر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی آخرت کے اندر ان کافروں کے واسطے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس قیامت کے دن وہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، اور ان کو کہا جائے گا کہ آگ لگنے کا مزہ چکھو. تم کو جہنم کی آگ لگ رہی ہے، تمہارے بدن کو چھو رہی ہے، تم اس جہنم کی آگ جو تم کو لگ رہی ہے اس کا مزہ چکھو. ہویا کہ ان کافروں فاسقوں کو ان کی نافرمانی کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کو دیا جائے گا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر ہر چیز کو، تمام کی تمام چیزوں کو اندازے سے پیدا کیا ہے. ہم نے ہر ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ قریش مشرک تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المجرمین فی ضلال و سعر، اور انا کل شیء خلقناہ بقدر. تو دراصل کچھ قریش کے مشرکین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے مسئلے کے اندر جھگڑا کھڑا کرنے کے لیے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز اندازے کے مطابق ہے، یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی حسب تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی میں دانائی، عقل مندی، کسی کے اندر نادانی، وہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ہر ایک آنے والی چیز اللہ کے علم میں ٹھہری ہوئی ہے، یہاں تک کہ قیامت کب آئے گی اور دنیا کب فنا ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ٹھہری ہوئی ہے. تو انا کل شیء، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ٹھہری ہوئی ہے. قیامت کا وقوع، دنیا کی فنائیت، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹھہری ہوئی ہے. بعض حضرات نے بقدر کا ترجمہ کیا ہے، ہر چیز کو ہم نے مصلحت اور حکمت سے بنایا ہے. ہر چیز کو ہم نے مصلحت اور حکمت سے بنایا ہے. بعض نے اس کا مطلب یوں بیان کیا، کوئی چیز اس دنیا کے اندر الگ تب نہیں پیدا کی، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر اور منصوبہ بندی ہے جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت کے اوپر بنتی ہے اور خاص شکل صورت اختیار کرتی ہے، ایک خاص مدت تک نشو و نما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص مدت پر ختم ہو جاتی ہے. اس ضابطے کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک خاص وقت تک چل رہی ہے اور ایک خاص وقت پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا معاملہ کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے قیامت کی فنائیت ہو یا کسی چیز کا حکم دینا ہو، تو ہم ایک ہی مرتبہ حکم دیتے ہیں اور وہ فلک جھپکنے کی طرح ہوا کرتا ہے، یعنی قیامت کو قائم کرنے کے لیے ہم کو کوئی تیاری پہلے سے کرنی نہیں پڑتی ہے اور ہم کو تیاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہم کو قیامت کو واقع کرنے میں دیر بھی نہیں لگے گی۔ دنیا میں کوئی بہت بڑی عمارت ہو، اس عمارت کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، تیاری کے ساتھ اس کو منہدم کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ اتنی بڑی کائنات کی فنائیت یعنی قیامت، اس کو قائم کرنے میں مجھے پہلے سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک مرتبہ اللہ حکم دیں گے پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی چیز توڑنے میں بھی دیر لگتی ہے، اللہ فرماتے کہ اتنی بڑی کائنات کو ختم کرنے کے اندر بھی ہم کو دیر لگے گی نہیں، بلکہ آنن فانن تھوڑی دیر کے اندر جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہاری جماعتوں کو، یعنی تمہارے جیسے کافروں کو، یہ مکہ کے کافروں کو خطاب ہے، تمہارے جیسے کافروں کو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا گزشتہ زمانے کے اندر، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز کو ہم نے صحیفوں کے اندر لکھ دیا ہے، یعنی بندوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ان کے ہر عمل کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، بندے جو بات بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، سب چیز اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، گناہ یا نیک عمل، چھوٹا یا بڑا، سب لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بعد میں ملائکہ بھی لکھتے ہیں، جو ملائکہ کرامن کاتبین ہیں وہ، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، یقیناً جو تقوی والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، وہ باغیچوں کے اندر ہوں گے اور نہروں کے اندر ہوں گے بڑے مزے کے ساتھ، یعنی جنت کے اندر جو چار نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی، ان نہروں سے وہ لوگ خوب مزے اڑا رہے ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر نہ رات ہوگا نہ دن ہوگا نہ اندھیرا ہوگا، بلکہ خاص قسم کے انوار کا تغیر اور تبدل ہوگا، جس انوار کی وجہ سے جنت ہر وقت جگمگاتی ہوئی لگے گی اور کبھی اس میں تاریکی اور اندھیرا چھانے کا نام نہیں ہوگا۔ اور جنت کی جو نہریں ہیں، کشادہ وسیع میدانوں کے اندر ہے، تو یہاں پر بعض حضرات نے نہر کا ترجمہ کشادہ اور وسیع کے بھی کیا ہے، فی مقعد صدق، سچائی والی مجلس کے اندر، حق والی مجلس کے اندر، کہ جس مجلس کے اندر کوئی لغو بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، ایسی مجلس کے اندر، اور وہ مجلس ہے جنت کی مجالس، ہر قسم کے گناہ اور لغویات سے پاک ہوگی اور ہر قسم کی گندگیوں سے وہ پاک ہوگی۔ عند ملیک، بادشاہ، بڑے عزت والے، بڑے غالب بادشاہ، جن کی حکومت بہت وسیع ہے، مقتدر، جو بادشاہ بڑے طاقت والے ہیں اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو تھکا سکتی نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اچھی مجلس کے اندر، بہت اچھے مقام کے اندر، خصوصی مرتبے کے اندر، تقویٰ والے، بڑے اطمینان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات کی دولت سے نوازیں گے۔ اور وہی ایک درود میں بھی دعا آتی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک خصوصی مجلس جس کے اندر جو ہے کوئی گناہ نہیں، لغویات نہیں، وہاں خیر ہی خیر، ایسے اعلیٰ مراتب کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو مقام عطا فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. چلو.